حضرت ایک مرتبہ پھر التماس ہے کہ ایک سورہ حج کی تلاوت فرما کر بانی اعضا خانہ مرحوم سید علی متقی جعفری ابن سید احفاد حسین جعفری اور مرحوم سید مظفر علی شاہ سابق وائس چانسلر میدان یونیورسٹی اور جبلہ مومنین و مومنات کو
پر دیئے اسی نام پر مرے
واہ واہ
اور جب ہم اس طرح مر مٹیں گے تو خدا کی قسم جی اٹھیں گے. مر جانا اور ہوتا ہے اور مر مٹنا اور ہے. مر جانا مجبوری کی بات ہے, مر مٹنا حسن اختیار. اختیار ہے, کیا نظریہ اختیار کریں, کیا عقیدہ اختیار کریں, کیا عمل اختیار کریں اور کیا طرز عمل اختیار کریں.
سبحان اللہ.
ہم نے عرض کیا کہ سرفرازی اور کامیابی اسی میں ہے کہ وہ نظریہ اختیار کیا جائے جو حقیقتاً فطرت میں موجود ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اب اس نظریے کی تفسیر بجائے خود بہت مشکل ہے, آسان بھی ہے مشکل. لیکن قبل اس کے کہ میں خود اس نظریے کے مزید مشکلات کو سامنے لاؤں, ایک بات کی طرف پھر متوجہ کروں کہ جو بھی نظریہ ہو ایسا ہو کہ جو زندگی کے تمام مسائل کا احاطہ کر رہے
ہیں,
یہ نہ ہو کہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہمیں نیا نظریہ تراشنا
پڑے.
زندگی کے شعبے ہیں, انفرادی زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں اخلاقیات کی ضرورت ہے, تہذیب نفس کا نظریہ ہمیں درکار ہے,
بے شک
تہذیب نفس کا نظریہ,
بے شک
ہم اپنے آپ کو کیسے ایک مہذب انسان بنائیں.
واہ.
اگر اس کی ضرورت محسوس ہو اگر مہذب ہونے کی ضرورت محسوس ہو, وہ نہ ایسے بھی نمونے پائے جاتے ہیں جو ساری دنیا کو غیر مہذب کہتے ہیں,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
اور خود غیر مہذب ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
اور اپنی تہذیب کو ساری دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں,
سبحان اللہ.
کہتے ہیں نام لینا کوئی ضروری تھوڑی ہے, آپ میری روش سے واقف ہیں, میں کوئی پہلی بار خطاب نہیں کر رہا ہوں, میں تو بڑے بڑوں کا نام نہیں لیتا. ایسے ہیں آج بھی ہیں, اپنی تہذیبی برائیوں سے واقف ہیں,
سبحان اللہ,
ایسا نہیں کہ واقف نہیں ہیں, اور ہماری تہذیبی خوبیوں سے واقف ہیں. اسلام پر اعتراض کرنے والے, مسلمانوں کا مذاق اڑانے والے جانتے ہیں کہ آج بھی اسلامی کلچر میں کتنی خوبیاں ہیں,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
وہ ہماری خوبیوں سے بے خبر نہیں ہے, مگر دشمن ایک خاص انداز سے لڑائی لڑ رہا ہے,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
وہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے اندھے ہو جائیں, ہماری آنکھوں میں اس طرح دھول جھونک دی جائے کہ ہمیں اپنی اچھائی بھی برائی معلوم ہو اور ان کی برائی بھی اچھائی نظر آئے. دشمن کے اس شہر سے بچے رہیے گا,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
دشمن کے اس جادو کے اثر میں نہ آ جائیے گا. ٹھیک ہے, اپنی کمزوریوں پر نظر ہونی چاہیے, جب تک اپنی کمزوریوں پر نظر نہیں ہوگی اس وقت تک اصلاح ممکن نہیں ہے, ترقی ممکن نہیں ہے, تقدم ممکن نہیں ہے, ارتقاء ممکن نہیں ہے, عروج ممکن نہیں ہے, آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ صاحب معراج کی امت عروج نہ پائے. مستقبل سے کبھی مایوس نہ ہوئیے اور دشمن سے کبھی خوف نہ کھائیے. خوف ہو تو صرف خدا کا, امید ہو تو صرف خدا سے. تو نظریے تہذیب نفس کے بھی الگ الگ نہیں ہونے چاہیے. جو بھی نظریہ ہو تہذیب نفس کے لیے بھی وہ کارآمد ہو. گھر کو سنوارنے کے لیے یعنی تدبیر منزل, تہذیب نفس کے بعد اسی منزل ہے تدبیر منزل. گھر کا گھر کی ادارت کیسی کی جائے,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
گھر کا ایڈمنسٹریشن
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ سب مستقل موضوعات ہیں الگ الگ عشروں کے لیے. اور عشرے کیوں, چالیس چالیس مجلسیں بھی ایک ایک موضوع پر پڑھی جائیں تو تہذیب نفس کوئی چھوٹا عنوان تھوڑی ہے. تدبیر منزل, مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں, عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں, گھر کس طرح چلایا جائے, تقسیم حقوق و فرائض کس طرح ہو, اور اس کے لیے کون سا نظریہ انتخاب کیا جائے, کون سا نظریہ ہمیں بتائے گا کہ مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں, کون سا نظریہ ہمیں بتائے گا کہ عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں, کون سا نظریہ بتائے گا کہ مرد کو برتری ہے یا عورت کو برتری, کون سا نظریہ بتائے گا کہ دونوں برابر ہیں یا کوئی برتر کوئی کمتر, کون سا نظریہ بتائے گا. پھر ماں باپ سے اولاد کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے, اولاد سے ماں باپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے, ماں باپ کے کتنے حقوق ہیں,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
جو اولاد پر واجب ہیں اور اولاد کے کتنے حقوق ہیں جو والدین پر ہیں.
بے شک
اس ان تمام سوالات کی تفسیر کون سا نظریہ پیش کرے گا. اور پھر تدبیر منزل کے بعد سیاست مدن, گھر کے ایڈمنسٹریشن کے بعد دوسری منزل ہے انسانی معاشرے میں امن اور عافیت کے ساتھ جینا.
سبحان اللہ سبحان اللہ,
یہ آرزو درست نہیں ہے کہ ہمارا گھر تو جنت نظیر ہو اور باقی پوری دنیا جہنم بن جائے. جب پوری دنیا جہنم بن جائے گی تو آپ کا گھر بھی سلامت نہیں رہے گا. چاہے گھر کا مسئلہ ہو چاہے کسی ملک کا مسئلہ ہو, زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرے اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو. تو یقین فرمائیں کہ ایسا کوئی نظریہ نہ تو صنم پرستی کا نظریہ ہو سکتا ہے, نہ تصنیف کا ہو سکتا ہے, نہ صنمیت کا. ممکن ہی نہیں ہے سوائے نظریہ توحید کے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور جب میں توحید کو ایک نظریہ کہہ رہا ہوں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ایک تھیوری ہے. توحید ایک تھیوری نہیں ہے, ایک ریئلٹی ہے. توحید ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کی تفسیر و تعبیر لوگوں نے الگ الگ کی,
بے شک.
اس لیے وہاں بھی شد پریشان خواب من نز کثرت تعبیر ہا. ہمارا خواب جو ہے وہ تعبیر کی کثرت سے خواب پریشان ہو گیا. حقیقت توحید کو جانے کس نے کیا سمجھا.
سبحان اللہ.
کسی کی توحید اتنی کمزور ہو گئی کہ نفس نفس پہ شرک سے ٹوٹ جاتی ہے. کسی کی توحید اتنی وسیع ہو گئی کہ تمام شرک بھی اس میں سمو جاتا. وہ حد اعتدال باقی نہیں ہے, وہ حد اعتدال,
بے شک.
اس لیے حقیقت توحید پر گفتگو ضروری ہے کہ جب آپ کا ذہن حقیقت توحید کو قبول کرے تو کس سطح پر قبول کرے, کس طرح قبول کرے, اور آپ اس کا انطباق اخلاق نفاذ کر کے دیکھیں زندگی کے تمام شعبوں پر. ہر ہر شعبے کو نظریہ توحید روشن کر دیتا ہے یا نہیں. کوئی گوشہ زندگی کا تاریخ نہیں رہ جاتا خدا کی قسم. اور خاص طور سے اگر آپ اخلاقیاتی کا مسئلہ لے لیں, میں نے پہلی اور دوسری تقریر میں اشارہ کیا کہ توحید کی جو روشنی ہے اس کے مختلف رنگ ہیں,
بے شک.
اور اس کے دو تین رنگوں کا تذکرہ ضمناً آیا کسی خاص ترتیب کے بغیر. میں نے کہا کہ جب توحید کا چراغ روشن ہوگا دل میں تو کسی کا حسد محسوس نہیں ہوگا. اسے تجربہ کر کے دیکھیے گا,
بے شک.
دیکھیے کوئی بھی چیز بغیر تجربے کے قبول نہ کیجیے,
بے شک.
سائنس کا زمانہ ہے,
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تجربہ کر کے دیکھیے. تجربہ کہاں سے شروع کیجیے گا؟ گھر سے,
بے شک.
گھر سے شروع کیجیے گا.
کیسے
پتا چلے گا کہ آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کیسے پتا چلے گا روزہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں؟ قبول کرنے والا خدا ہے جو نظر نہیں آتا. تو یہ نماز اور روزے کے معاملات تو بہت بعد میں سمجھ میں آئیں گے کہ قبول ہوئے یا نہیں, تقاضائے توحید پر پورے اترے یا نہیں. پہلے آپ اپنے بھائی, اپنے عزیز, اپنے قریب, اپنے دوستوں سے معاملہ کر کے دیکھیے کہ ان کی تشفیع خاطر ہو رہی ہے یا نہیں. آپ جو حسن سلوک کر رہے ہیں تجربہ کہاں ہوگا؟
واہ واہ واہ.
کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا, دیکھیے زندگی کی بہت عملی مثالیں بھی دینی چاہیے نا,
بے شک.
صرف تھیوریٹیکل باتیں کر کے گزر جانے سے تو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے, عملی باتیں بھی کچھ ہوں. بہت سے حضرات کو آپ نے یہ نوحہ پڑھتے ہوئے اور یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے سنا ہوگا, میں تو بہت حسن سلوک کرتا ہوں, بہت حسن سلوک کرتا ہوں. مگر جس کے ساتھ حسن سلوک کیا اسی سے بدی ملی عموماً. اچھا اس کے بھی مراسم ہیں. یا میں تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں, وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے, یا وہ میرے احسانات کو تسلیم نہیں کرتے. دیکھیے اس کے کئی مرحلے ہیں, کئی اسباب ہیں, مگر ایک سبب کی طرف میں ابھی اشارہ کر رہا ہوں. جس وقت آپ کسی سے حسن سلوک کر رہے ہوں اس وقت کا تجزیہ بعد میں کریں جب رزلٹ صحیح نہ نکلے. جب کوئی ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے اور بعد میں رزلٹ صحیح نہیں آتا تو پھر سائنٹسٹ کیا کرتا ہے؟ ایکسپریمنٹ کرنے والا کیا کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے غلطی کہاں ہوتا ہوں. صرف لوہا تھوڑی پڑتا ہے, غلطی ہوئی کہاں, جو ایلیمنٹس تھے وہ صحیح تھے یا نہیں, جو انگریڈینٹس تھے وہ صحیح تھے یا نہیں, جو پروسیس تھا وہ صحیح تھا یا نہیں, جس ٹیمپریچر پر ہونا تھا وہ ایکسپریمنٹ وہ صحیح تھا یا نہیں, وہ انسٹرومنٹ صحیح تھے یا نہیں, ایک ایرر آیا کہاں پر. یہی مسئلہ زندگی کے معاملات کا ہے. جس وقت آپ حسن سلوک کر رہے تھے, کیا اس وقت یہ نیت تو نہیں تھی کہ آج میں حسن سلوک کروں تاکہ کل اس پر میری برتری برقرار رہے. اگر کہیں خفیف سا بھی یہ جذبہ کار فرما تھا تو ریزلٹ غلط ہی آئے گا. اس لیے کہ وہ حسن سلوک توحید کی خاطر نہیں تھا, خدا کی خاطر نہیں
تھا.
تو توحید کی جب روشنی پڑتی ہے تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ خود اپنی ہستی کو مکمل طور پر فراموش کر دیں,
بے شک
ہم کچھ نہیں. کسی عارف کا جملہ ہے, کہتے ہیں کہ جس قدر تمہاری نیستی ظاہر ہوگی اسی قدر حق کی ہستی ظاہر
ہوگی.
نیستی الگ ہے اور پستی الگ.
واہ 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 واہ,
پستی ظاہر نہیں ہونا چاہیے, نیستی ظاہر ہونا
چاہیے.
جس قدر تمہاری نیستی ظاہر ہوگی اسی قدر حق کی ہستی ظاہر ہوگی.
بے شک
تو ہم کچھ ہیں ہی نہیں, نہ ہم کچھ ہیں نہ ہمارا کچھ ہے. ہمارا کچھ تو سب ہوگا جب ہم کچھ ہوں گے.
سبحان اللہ سبحان اللہ,
نہ ہمارا
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو سب سے پہلی روشنی, پہلی کرن توحید کی اپنی حقیقت کو واضح کر دیتی ہے.
بے شک
کہ حقیقت ہی نہیں ہے تو نظر کیا آئے گی.
بے شک
کچھ بھی نہیں ہے, ہم جو کچھ ہیں اس کی مخلوق.
بے شک
اس کی مخلوق. اور یہی سے تمام اخلاقی نظام کی بنیاد پڑتی ہے.
بے شک
توجہ ہے. دیکھیے مورل ویلیوز پر, ایتھکس پر, اخلاقیات پر بہت کتابیں چھپ رہی ہیں اہل حاضر میں, لیکن ہر ڈسپلن کی اخلاقیات الگ الگ ہیں.
بے شک
ذرا آپ کتابوں کا جائزہ لیں, اچھے بڑے بک اسٹال پہ چلے جائیں جہاں انگریزی کی بہت عمدہ کتابیں ہوں, عربی فارسی کی نہیں, دینی مذہبی نہیں, انگریزی کی کتابیں. اچھے سوشل تھنکرس, سوشل سائنٹسٹ چل رہا تو ویسٹرن تھنکرس کی کتابیں پڑھیے گا. ہر ڈسپلن کی ایتھکس الگ الگ ہے. تجارت کی اخلاقیات الگ, گھر کی اخلاقیات الگ, فرد کی اخلاقیات الگ, دیگر معاملات زندگی کی اخلاقیات الگ, سیاست کی اخلاقیات الگ, اور یہی اقتصادیات کا حال ہے. اب معلوم ہے اقتصادیات کتنی ترقی کر چکی ہے, اقتصادیات اکنامکس. اب باقاعدہ ایک بہت بڑے اکنامکس نے, میں تو اکنامکس نہیں ہوں, ایک بہت بڑے اکنامکس نے ابھی مجھے بتایا کہ بعض یونیورسٹیز میں باقاعدہ یہی پڑھایا. ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں, یہ سب میوٹیشن پروسیس ہے ایولوشن کے لیے. یہ جملہ روز دہرانے کا موقع مل جاتا ہے. چیمپینزین مورل ویلیوز کو ڈیولپ کرنے کے لیے, تاکہ ہم اپنی عقل کی طرف پلٹ جائیں اور جدید بندر کا وجود آ جائے. کرائم اکنامکس کہ اس میں یا فرق کیجیے, عجیب عجیب بات ہے. اب جو مجھے مثال دی اکنامکس کے ایک بہت بڑے پروفیسر نے, وہ مثال تو ہو رہا برا نہ مانیے گا. ان کا فرق کیجیے, کوئی ایک خاص قسم کا مشروب ہے جو شکاگو میں $2 کا ملتا ہے اور وہ فرض کر لیجیے کہ جدے میں 800 یا 8000 ریال کا ملتا ہے, تو یہ یوں ہی تھوڑی قیمت معین ہوتی ہے, اس پر پورا حساب کتاب لگایا جاتا ہے کہ وہاں یہ کتنی قیمت پہ خریدی جائے گی, وہاں سے یہ چیز منتقل کرنے میں کتنا خرچ آئے گا, اور چونکہ اس کا منتقل کرنا قانونی نہیں ہے اس لیے جو منتقل کرنے والے ہیں ان پہ جو جو رسک آئے گا وہ رسک بیٹھ کر رکھا جائے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ایک اسٹینڈرڈ مینٹین ہوگا کہ کتنی قیمت پر وہاں یہ چیز بکے گی, اور سمجھا آپ نے ترقی کی یا نہیں اکنامکس نے؟
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو اقتصادیات کی قسمیں ہو گئیں, اخلاقیات کی قسمیں ہو گئیں. اب یہ دیکھیے زندگی ایک وحدت کا نام ہے, زندگی ایک وحدت کا نام ہے, اس کے شعبوں کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. تو نظریہ وہ ہو جو زندگی کے تمام شعبوں کو روشن کرتے, اور اسی لیے اب میں عرض کر رہا ہوں ان مثالوں کو اور ان خوش بحثوں کو سمیٹ کر کہ نظریہ توحید اور حقیقت توحید وہ ہے کہ چاہے فرد کی اخلاقیات ہوں یا گھر کے اخلاقیات ہوں یا معاشرے کے اخلاقیات ہوں یا اقتصادی اخلاقیات ہوں یا سیاسی اخلاقیات ہوں, تمام جگہ زندگی کا ایک معیار برقرار رہتا ہے. اور یہاں پر ایک اور البتہ ہے بحث دقیق, لیکن گزارش کر لینے دیجیے کہ نہ تو تخلیق کا نظریہ کام آئے گا نہ سنویت کا نہ کثرت کا. اور سنویت کا یعنی بنیادی طور پر دو حقیقتوں کو مان لینا, بنیادی طور پر دو خداؤں کو مان لینا, بنیادی طور پر دو قدیم حقیقتوں کو مان لینا, نور کو ظلمت کو, یا دان و احرمن والا تصور یا کوئی بھی ایسا ملتا جلتا تصور ہو, کہیں کارآمد نہیں ہو سکتا, چاہے وہ علمی اور فلاسفیکل اور سائنٹیفک ہی ٹرمینالوجی میں کیوں نہ ہو. مثلاً ایک عجیب بات ہے یہاں پر آپ سب کے لیے ذرا ذہنوں پر بوجھ پڑے گا, مگر اس کے تو عادی ہو چکے ہوں گے. جتنی اخلاقیات کی کتابیں ہیں سقراط سے لے کر اور آج تک میں لکھی ہیں, عموماً ان میں عموماً 90% کتابوں میں بات شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, روح اور جسم.
بے شک
سنویت کی بنیاد تو یہیں پڑ گئی. توجہ ہے, سنویت کی بنیاد, دوئی کی بنیاد یہیں پڑ گئی. یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے, اگرچہ تمام اسلامی مفکرین نے بھی اسی طرح لکھا ہے, لیکن کچھ مفروضے قبول کر لیے جاتے ہیں کبھی کبھی بغیر سوچے سمجھے یا کسی مصلحت کی بنیاد پر, کسی مصلحت کی بنیاد پر. بہت اہم بہت دقیق بحث چھڑ گئی, سنویت کی بنیاد نہیں پڑ گئی. اب ہوتا کیا ہے کہ جب دو چیزیں ہیں تو ڈسکس ہوتی ہے, بدن کے تقاضے یہ ہیں, روح کے تقاضے یہ ہیں. تو دو ڈسپلن تو وہی ہو گئی. اب انسان پریشان ہوتا ہے کہ بدن کے تقاضے پورے کروں یا روح کے
تقاضے,
دونوں تقاضوں پر الگ الگ سوچتا ہے. توجہ ہے بے خدا کی خاطر, آپ واقعی ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش
کیجیے
تھوڑی دیر میرے ساتھ. دونوں مستقل طور پر سوچنے لگتا ہے کہ بدن کا تقاضا کھانا, بدن کا تقاضا لینا, بدن کا تقاضا جسمانی ایکسرسائز اور ریاضت, بدن کا تقاضا ہے جسم کی صحت کا خیال رکھنا, بدن کا تقاضا ہے. اب روح کے تقاضے سے غافل ہے وہ, ہے نا؟ اگر کوئی روحانی تقاضوں کو پورا کرنے میں مصروف ہو گیا, روزے وہ رکھ رہا ہے, نمازیں وہ پڑھ رہا ہے, نماز شب وہ پڑھ رہا ہے, قرآن کی تلاوت وہ کر رہا ہے, یا جو جس طرح جس دین جس مذہب میں ہے اپنے اپنے انداز سے روح کی تشفی اور تسکین کا سامان کر رہا ہے, مگر جسم کو اگنور کر رہا ہے.
اللہ اللہ
بہت سے ایسے اب اسلام سے باہر نکل کے دیکھیے, جہاں بھی یہ بنیادی طور پہ سنویت کا نظریہ داخل ہو گیا وہاں کیا ہوا کہ جناب والا جسم سے بے پرواہ ہیں, ایک حد تک کہ جسم کے لیے لباس بھی ضروری ہے. بعض ایسے مذہبی دیتے ہیں دنیا میں کہ جن کے ہاں انتہائی تجرد یہ ہے مذہب میں مکمل طور پر اپنی ذات کو فنا کر دینے کی ایک علامت یہ ہے کہ بے لباس ہو جائیں. ایک طرف ایک انتہا یہ ہے اور ایک انتہا وہ ہے
بے شک
کہ جہاں برہنگی کا احساس اذیت دیتا ہے, اور غالب جیسا شاعر بھی کہتا ہے کہ ڈھانپا کفن میں داغے ہوئی اوبے برہنگی. اب پورا شعر پڑھ لیا آپ نے تو کافی ہے. ایک طرف یہ انتہا, ایک طرف وہ انتہا. صنعت وہاں مٹائیے, اور اس کو پہلے میں عرض کروں, واعظان گرامی قدر جب ممبر واعظ سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں روح کی قدر کرو, روح کی قدر کرو, یہ روح اللہ کا عطیہ ہے, یہ گوہر, یہ جوہر مجرد, یہ گوہر تاباں, اس کی قدر کرو. اچھا میں دستے ادب جوڑ کے کہتا ہوں کہ کیا آپ نعوذ باللہ دو خداؤں کے قائل ہیں؟ اس بات پہ کیوں زور دے رہے ہیں کہ روح کی قدر کرو, یہ خدا کا عطیہ ہے, بدن کسی اور کا عطیہ ہے.
واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
جس خدا نے یہ روح دی وہ اسی نے بدن عطا فرمایا, بدن بھی اسی کا عطیہ, روح بھی اسی کا عطیہ. عطیہ اگر ایک ہستی کا ہے اور اس ہستی کی عظمت نگاہ میں ہے تو اس کے ہر عطیے کی قدر برابر سے کرنی ہوگی.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس نے جسم دیا تو جسم کی قدر بھی اتنی ہی کرو جتنی روح کی.
بے شک
اس نے روح دی تو روح کی قدر بھی اتنی ہی کرو جتنی جسم کی. اس نے دنیا بنائی تو دنیا کی قدر بھی اتنی ہی کرو, اس لیے کہ دنیا تم نے نہیں بنائی, دنیا شیطان نے نہیں بنائی, دنیا احرمن نے نہیں بنائی, دنیا بھی اسی اللہ نے بنائی ہے جس نے آخرت بنائی. فلسفہ تو نہیں پیش کر رہا ہوں, رجعت پسند اور رجعت پرست فلسفہ تو نہیں پیش کر رہا ہوں, روحانیت کا فلسفہ تو نہیں پیش کر رہا ہوں. اسی لیے اسلام کا نعرہ ہے کہ اسلام میں روحانیت نہیں ہے, روحانیت یہ دنیا بنائی کس نے؟ اسی خدا نے بنائی. دنیا اس وقت تک اچھی رہے گی جب تک اس کی قدر تم اس کے بنانے والے کے معیار کے مطابق کرو. دنیا وہیں سے خراب ہو جائے گی جہاں اس کی ناقدری کرو یا اپنی مرضی کے مطابق. اس کی قدر شناسی کا ثبوت دو, الہی معیار پر دنیا برتو, یہی دنیا جنت پیدا کرے گی. اسی دنیا کی کوکھ سے تمہاری جنت پیدا
ہوگی,
اسی دنیا کی کوکھ سے تمہاری جنت پیدا
ہوگی,
اسی دنیا کی کوکھ سے تمہارے لیے جہنم پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ ثنویت کا نظریہ درست نہیں ہے. اب یہاں پر موقع نہیں ہے کہ میں حضرت ملا صدرا کی پوری تھیوری پیش کروں. بہت بڑے فلسفی ہیں, بہت بڑے حکیم ہیں, اور ان کی ایک تھیوری ہے, تھیوری آف سبسٹینشیل موومنٹ, یعنی نظریہ حرکت جوہریہ. میں صرف ریفرنس دے رہا ہوں کیونکہ یہ لیکچر کوئی فلسفی پر لیکچر نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہ گفتگو کہاں ہو رہی ہے, کس لیے ہو رہی ہے, کہاں سے کہاں تک ہمیں سفر کرنا ہے. مجھے یہ حدود سفر معلوم ہے, اس لیے میں صرف ریفرنس دے رہا ہوں, جو نوجوان جو صاحبان ہمت مطالعے کا شوق اور ذوق رکھتے ہوں اور تحقیق کا ذوق اور شوق رکھتے ہوں وہ جا کر پڑھیں. ملا صدرہ کہتے ہیں کہ روح اور جسم دو الگ حقیقتیں نہیں آئیں, ایک ہی حقیقت ہے صرف ایک,
بے شک,
اور وہ حقیقت وجود ہے. وجود کا ایک چہرہ یہ مادی ہے, وجود کا ایک چہرہ وہ ہے جو مادی انداز کا نہیں ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
اچھا اب ایک مثال میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں, اس مثال کو یاد رکھیے گا
ماشاء اللہ.
یہ اپنا اپنا ہاتھ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سب دیکھ لیں, یہ جو ہاتھ ہے اس میں کفے دست اسے کہتے ہیں, پشت دست اسے کہتے ہیں. ہر شخص کے پشت دست کا رنگ اور کفے دست کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے. چھوٹے بڑے سب سمجھ جائیں, یہ جو کفے دست کا رنگ ہے یہ جو بند ہو جاتی ہے مٹھی اور نظر نہیں آتی ہتھیلی, یہ رنگ ہمیشہ لطیف ہوتا ہے. اس رنگ کے مقابلے میں جو پشت دست کا رنگ ہے یہ کثیف ہوتا ہے, یہ لطیف ہوتا ہے. ظاہر کثیف ہوتا ہے, باطن لطیف ہوتا ہے. یہ دو مسئلے ہیں, میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں, مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. علی کریم تشریف فرمائے حوضہ علمیہ نجف کے فاضل ہیں, انہیں معلوم ہے کہ حوضہ علمیہ میں بھی یہ نظریات ہفتوں نہیں مہینوں مہینوں اساتذہ ماہرین محنت کرتے ہیں اور طلبا سمجھ نہیں پاتے. نظریہ روح اور جسم کا اتصال کیا ہے, روح اور جسم کی وحدت کیا ہے, روح اور جسم کی سنبیت کیوں درست نہیں ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور آپ ایک سیکنڈ میں پہنچ
گئے,
ایک لمحے میں پہنچ گئے, ایک چشم زدن میں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آپ صاحب معراج کی امت میں ہیں. جس طرح ہاتھ تو ایک ہی ہے, دو نہیں ہے نا, مگر اس کے دو رخ ہیں. دو ہاتھ نہیں ہیں, یہ دو ہاتھ ہیں, یہ دو ہاتھ نہیں ہیں, یہ ایک ہاتھ ہے. اب اس کے دو رخ ہیں, یہ ذرا کثیف ہے یہ لطیف, اسی طرح آپ کا وجود ہے. یہ وجود ایک ہے, واحد بصیر ایک وجود. اس کا جو ظاہری پہلو ہے وہی مادی پہلو کہلاتا ہے, وہی جسم ہے. جو باطنی پہلو ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ,
وہی آپ کا لطیف پہلو ہے, وہی روح ہے,
بے شک.
اور یہ پیدا کیسے ہوتی ہے روح اور کب, جسم کے پہلے یا جسم کے بعد یا جسم کے ساتھ؟ یہ مسئلے فلسفے ہی کی بازی میں ہیں, لیکن بس دو تین فقروں میں مربوط ہو جائے گی بحث. مقصد بحث سے. بہرحال دیکھیے نیوٹن نے کہا یہ جاتا ہے کہ اپنی تھیوری آف گریویٹیشنل فورس کو سمجھانے کے لیے سیب کی مثال دی تھی,
بے شک
کہ وہ سیب کے درخت سے ایک سیب ٹوٹا اور زمین کی طرف جب گرا, زمین پر گرا تو وہ سوچنے لگا کہ یہ زمین پہ کیوں گرا, آسمان پہ کیوں نہیں چلا گیا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ایک شاخ میں لگا ہوا ہے سیب, وہ شاخ سے جب الگ ہوا تو سیدھے کیوں نہیں گیا, اوپر کیوں نہیں گیا, دائیں بائیں کیوں نہیں گیا, وہ نیچے کیوں آیا ہے نا. اس کے بعد سوچتے سوچتے وہ لا آف گریویٹیشن تک پہنچ گئے. اب اس میں بہت سے محققین کہتے ہیں کہ یہ کہانی ہے, واقعیت نہیں. بہت سے کہتے ہیں واقعیت ہے, یہ ہسٹری آف سائنس کا حصہ ہے, اس سے مجھے کوئی تعلق نہیں. لیکن میں بھی ایک مثال دے رہا ہوں سیب ہی کی. سیب درخت میں پہلے کلی پیدا ہوئی, کلی کے بعد ایک پھول آیا, پھول کے بعد اس پھول کی جڑ میں ایک کچھ ضخامت پیدا ہونا شروع ہوئی اور وہ بڑھتی چلی گئی. شروع میں اس میں کھٹاس تھی, بعد میں مٹھاس پیدا ہو گئی. شروع میں اس کی خوشبو کچھ اور تھی, بعد میں کچھ اور ہو گئی. اچھا یہ جو خوشبو آئی اور مٹھاس آئی, یہ کیا بعد میں جا کے الگ سے انجیکٹ کیا؟ الگ سے ڈالا وہ ایک ایولیوشن کا پروسیس خود اس میں تھا, ایک ارتقا, ایک حرکت, ایک موومنٹ. وہ لینئر موومنٹ نہیں تھی, وہ خط مستقیم میں حرکت نہیں تھی, وہ کسی سرکل میں بھی حرکت نہیں تھی. وہ چیز اپنی جگہ رہی مگر متحرک رہی. اس کے انٹائر سبسٹنس میں ایک موومنٹ جاری رہی, جس موومنٹ کے نتیجے میں اس کی لذت بدل دی گئی, اس کی خوشبو بدل دی گئی, اس کی تاثیر بدل دی گئی, اور ایک ناگوار پھل خوشگوار پھل بن گیا. اسی طرح ہمارا آپ کا وجود جب خوش سے پدر میں تھے تو ایک ذرہ نابینا تھے, جب رحمِ مادر میں آئے تو بس ایک قطرے کی شکل میں تھے, اور جب اس میں سبسٹینشیل موومنٹ کا سلسلہ جاری رہا تو ایک وہ منزل آئی جب ایک ففتھ ڈائمینشن پیدا ہو گیا جس کو ہم نے روح کہنا شروع کیا. یہ کہیں سے انجیکٹ نہیں کی گئی, اسی سے پیدا ہوئی. اگر یہ نظریہ سمجھ لیا جائے اچھی طرح, وقت ختم ہو چکا ہے. لیکن آج کو تقریباً 9 یا 10 منٹ کے بعد ہی مجھے ممبر ملا ہے, تو کم سے کم 9 یا 10 منٹ بعد میری تقریب ختم ہوگی. اگر یہ نظریہ قبول کر لیا جائے تو یہ نظریہ کیا پیش کرتا ہے؟ وحدت وجود. یہ وجود ایک ہے, وجود ایک ہے, ہمارا وجود ایک ہے. ابھی جتنی دور تک گفتگو ہے بس اتنی دور تک رکھیے, ہمارا وجود بنیادی طور پر ایک ہے. اچھا اب یہ جب ایک وجود ہوگا تو ایک وجود کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس طرف سے ہاتھ کو اذیت ہو تو پورے ہاتھ کو اذیت ہوگی, ادھر سے ہاتھ کو اذیت ہو تو پورے ہاتھ کو اذیت ہوگی. ہمارا وجود ایک ہے تو کسی بھی عضو بدن میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا وجود متاثر ہوتا ہے. تو اب اگر روح اور جسم کا نظریہ الگ الگ رہا تو یہ نظریہ پیدا ہو, یہ نظریہ برقرار رہے گا. ٹھیک ہے غذا اگر ہم نے نجس بھی کھا لی, کوئی چیز نجس بھی پی لی تو کیا ہے, یہ تو جسم سے تعلق رکھتی ہے. روح کے لیے ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں,
بھائی اس لفظ کا لطف تو لیں. ایک تو ہسٹری اور فلاسفی کے حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اخلاقیات ہے جو افلاطونی اخلاقیات ہوتی ہیں, اور کبھی کبھی دوسرے مفہوم میں بھی سوچئے کہ لوگوں کے پاس کچھ افلاطونی اخلاقیات
ہیں,
یعنی ڈبل اسٹینڈرڈ. میرے لیے اخلاقی معیار الگ ہے, آپ کے لیے اخلاقی معیار الگ ہے, امیر کے لیے اخلاقی معیار الگ ہے, غریب کے لیے اخلاقی معیار الگ
ہے,
ہمارے ملک کی عوام کے لیے اخلاقی معیار الگ ہے, غریب ملکوں کے عوام کے لیے اخلاقی معیار الگ. ہمارا ایک آدمی مر جائے تو آدمی مرا, دوسرے لاکھوں مر جائے تو جانور مرے. یہ بھی افلاطونی اخلاقیات. تو اگر توحید پر بنیاد ہو اخلاقیات کی تو دیکھو کیسے کیسے اس کے مظاہر سامنے آتے ہیں. بہت دور سے ایک قافلہ آیا ہے مدینہ منورہ میں, حضور سے ملاقات کی. جب کوئی آتا ہے تو خندہ پیشانی سے استقبال کرنا چاہیے, لیکن یہ دیکھیے آنے والا کس اخلاقیات سے آ رہا ہے. وہ آئے اور پہلے انہوں نے اپنے لباس سفر کو تبدیل کیا, اور اس کے بعد نئے لباس پہنے, اور اس بوریا نشین شہنشاہ دو عالم کے سامنے اپنی چاہو حشمت کا اظہار کرتے ہوئے آئے. منہ پھیر لیا یہ منہ پھیر لیا کون سی اخلاقیات ہے؟ سنے کون سی اخلاقیات ہے؟ رحمت عالم کا جملہ ہے, فرماتے ہیں کیا تواضع مال متواضع عبادت و تکبر مال متکبرین عبادت. خاص ساروں کے ساتھ خاص ساری سے پیش آنا عبادت ہے, متکبر کے ساتھ تکبر سے پیش آنا عبادت ہے.
Wow.
کو سمجھو یہ اخلاق توحید ہے. اس میں کیا کیا ظاہر ہوا؟ یہ منہ پھیر لینے نے بتایا کہ یہ اس اللہ اکبر کا رسول ہے جو کسی دوسرے کے اوپر رضائے کبریائی کو نہیں دیکھ سکتا. اس لیے کہ وہی ہے کہنے والا الکبریا اور رضائی. کبریائی صرف مجھے دیکھ دیتی ہے, کبریائی اسے دیکھ دیتی ہے, کبریائی اس کی رضا ہے. تم کیسے تکبر کر کے سامنے آ رہے ہو؟ تم تکبر کرو گے تو سمجھو گے کہ میں خلا پیشانی سے پیش آؤں گا. آپ ساری برت کے دیکھو, ہمارے تربیت یافتہ پوت اور آپ ہوتے آئے. جملہ سن لیجیے, ابھی ذہن میں آ گیا, بالکل مصطفیٰ نوری جب کسی کی تربیت کرے تو وہ تراب نہیں بنتا, ابو تراب بنتا. مصطفیٰ نوری, آدم نوری, وہ آدم جن کا سب ذکر کرتے ہیں وہ تھے آدم خاکی. ہمارا رسول آدم نوری, آدم نوری, یہ آدم نوری, یہ مصطفیٰ نوری جب کسی کی تربیت کرتا ہے تو وہ ابو تراب بنتا ہے.
چہرہ
اخلاقیات کا درد یہیں سے شروع ہوا,
ماشاء اللہ.
یہ ہے توحیدی اخلاقیات, وہ پلٹ کے گئے اور سب سے پوچھا کہ بھئی آپ کہتے ہیں رحمت عالم ہیں, خلق مجسم ہیں, یہ کیا مظہر ہے خلق کا؟ کوئی مزاج آشنا ایسا نہ تھا, کوئی ایک ادائے مصطفی کی تفسیر کر سکتا. کہاں کہاں کے ساتھی, کب کب کے ساتھی, بتا سکے کہ رحمت عالم نے چشم کرم کیوں نہ فرمائی؟ مجبور ہوئے. بعد پیغمبر ہی یہ سلسلہ نہیں تھا کہ جب کچھ سمجھ میں نہ آئے تو علی کے پاس جاؤ. حیات پیغمبر میں بھی یہی بات تھی, جب پیغمبر کی بات سمجھ میں نہ آئے تو علی کے پاس جاؤ. بس اسی کو اصول بنا لو قیامت تک, جب پیغمبر سمجھ میں نہ آئے علی کے پاس جاؤ. صلوات پڑھ محمد. مبالغہ تھوڑی, یہ کوئی داستان سازی تھوڑی ہے, یہ کوئی سخن سازی تھوڑی. کون پہچانے گا اداؤں کو مصطفیٰ کی, جس نے بچپن سے مصطفیٰ کی زبان چوسی, جو لعاب دہن نبوت سے پروان چڑھا. کہا ان سے کہہ دیجئے کہ وہ یہ جو زرق برق لباس حریر و دیبا کے پہن کے گئے تھے یہ اتار لیں, آدمی بن کے جائیں. خدا بن کے نہ جائیں, طاغوت بن کے نہ جائیں. طاغوت بن کے نہ جائیں. اب وہ پھر وہی متواضع لباس پہن کے جب گئے تو پھر جشن کرم ہو جاتی ختم. جوشِ مبارک سے رضائے رحمت اتاری اور آنے والوں کی ضیافت میں بچھا دی. اور تشریف نے تو وہی دم توڑ دیا. مگر کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ انسان دل میں کسی حقیقت کو درک اور دریافت کر لیتا ہے مگر اعتراف بہت دیر میں کرتا ہے. جیسے بہت سے لوگ روزانہ ملتے ہوں کہتے بھی ہیں کہ آپ ہی کو تھوڑی ہے محبت اہل بیت میں بھی ہے. بس یہ کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں ہماری آنکھوں سے نہیں نکلتے. یعنی دل میں ہے مگر ظاہر نہیں ہوتی محبت. یہ آنسو کا نکل پڑنا یہ محبت کا اظہار ہے اور کچھ نہیں ہے. اور کچھ نہیں. بہرحال کوئی یہاں روتا نہیں آئے. کوئی یہاں رونے کی ٹریننگ نہیں دی جاتی. کوئی روتا نہیں ہے. یہ محبت ہے جو بے اختیار. بس ابھی چند جملے عرض کرنے دیجیے مجھے. وہ آئے بیٹھے گفتگو ہوئی. گفتگو کا سلسلہ کئی دنوں تک چلا. پورے واقعات کے ذکر کا اب اس تقریر کے مرحلے میں موقع نہیں ہے. اور مباحثے کی ٹھہری اشارہ پہلے بھی کر چکا کہ موبائل کا سہارا نہ لیتے اگر جبر مقصود ہوتا. ایک جملہ کہوں خدا کی قسم. یاد رکھنا حقیقت مباحثہ کیا ہے. صرف جسمانی اقتصادی ظاہری اسلحے کی آزادی نہیں دی. روحانیت کے دعوے داروں کو پوری روحانی قوت کے اظہار کی آزادی بھی دی. اسپریچولیٹی کے دعوے داروں کو ڈیوائن لو اینڈ مرسی اور اسپریچولیٹی اس کے دعوے داروں کو پوری آزادی دی. تم اپنی روحانیت کا مظاہرہ کرو. دعا کیا ہے. یہ تو نہیں کہا تم اپنی فوج کو لے آؤ ہم اپنی فوج کو لے آئیں. تم اپنے اسلحے لے آؤ ہم اپنے اسلحے لے آئیں. تم اپنی طاقت سمیٹو ہم اپنی طاقت سمیٹ کر آ جائیں. مقابلہ میدان میں ہو جائے. نہیں تم اپنی جانوں کو لے آؤ ہم اپنی جانوں کو لے آئیں. بچوں کو لے آؤ ہم اپنے بچوں کو لے آئیں. تم اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں. تم ہو اور ہم ہو. تم بھی دعا کرو ہم بھی دعا کریں. دیکھیں تمہاری روحانیت کتنی ہے ہماری روحانیت کتنی ہے. دیکھیں کس کی دعا اثر کرتی ہے. اس سے زیادہ آزادی کہاں ہوگی. یہ اسلام جبر سے پھیل رہا ہے. ایک راہ کا قدم دریا میں ہے یا ارشاد. ایک راہ نہیں. ایک راہ نہیں ارشاد. ایک راہ نہیں ارشاد. اچھا یہی شہر کے جملہ کہوں. جب تک قرآن مجید میں آیت مباحثہ موجود ہے اس وقت تک مفسرین کچھ کر نہیں سکتے. ایک خاص حقیقت ہے کہ تشلیش کو کے مقابلے میں توحید کو بچانے کے لیے پڑھ جتن آئے تھے. پنجتن کے ناموں کی فہرست اپنے طور پر بنانے کی کوشش نہ کرو. یہ پنجتن جب تک یہ ہم نے کوئی ہمارا سوشل اور سماجی اور تاریخی اور مسلکی اور مذہبی کوئی تصور نہیں ہے جو ڈیولپ ہو گیا ہے کسی بنیاد پر. وہ ساختہ تصور نہیں ہے. قرآن مجید میں جب تک آیت مباحثہ موجود ہے پنجتن میں تغیر نہیں ہوتا. کون گیا؟ محمد گیا. کون ساتھ میں گیا؟ علی ساتھ میں گیا. کون ہستیاں اور تین کے علاوہ؟ فاطمہ تھی، حسن تھے، حسین تھے، ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا نا. کیوں نہیں تھا یہ تم سوچو. ہم تو بس یہ سوچتے ہیں کہ کون تھا. نظر ہمیشہ کون تھا؟
بے شک
جو حقیقت تھی وہ سامنے ہمیشہ دہرائیں گے.